بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود. إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم. ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره وعوانه واتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہماری گفتگو مسائل فقہ میں روزے کے احکام میں مسافر کے روزے میں چل رہی تھی، اور جیسا کہ آج مخصوصی بھی ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا ہاشم رضا جعفری صاحب کی برسی ہے، اور ہمارے عزیز دوستوں میں خدا ان کے درجات کو بلند کریں، اور اہل مسقط کے محسن ہیں، ایک عرصے دراز انہوں نے یہاں پر خدمت کی ہے، خداوند متعال ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے اس عظیم مہینے کی برکت سے اور اس ماہ مبارک رحمت اور مغفرت کے واسطے خداوند متعال ان کے درجات کو بلند کرے، جوار معصومین میں انہیں جگہ عطا فرمائے. ہماری گفتگو مسائل فقہ میں احکام مسافر میں چل رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان میں سفر کے احکام، کچھ احکام آج بیان کر دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے موضوع کو جلدی جلدی تھوڑا آگے بڑھا سکیں. اور چار صورتیں بنتی ہیں کہ جہاں چار صورتیں بنتی ہیں جہاں یہ سفر مسافر کے روزے کے احکام کے اعتبار سے ایک دفعہ جانا، ایک دفعہ آنا، ظہر کے بعد جانا، ظہر سے پہلے جانا، ظہر کے بعد آنا، اور ظہر کے بعد جانا اور ظہر سے پہلے جانا، اسی طرح آنے میں کہ ظہر سے پہلے آنا یا ظہر کے بعد آنا. خب یہ چار صورتیں بنتی ہیں کہ جب انسان اپنے وطن سے جا رہا ہو یا ایسی جگہ سے جا رہا ہو جہاں اسے 10 دن کا قیام کیا ہوا ہے. وطن کی ڈیفینیشن, وطن کی تعریف کل آپ کی خدمت میں بیان کی ہم نے. اگر وطن نہیں مسافر ہے اور 10 دن کا اس نے قصد و ارادہ کیا ہے تو نماز پوری پڑھنی ہوگی اور روزہ بھی رکھنا ہوگا. نماز پوری پڑھنی ہوگی اور روزہ بھی رکھنا ہوگا. اب اگر ظہر کے بعد ٹریولنگ کرتا ہے, ظہر کے بعد سفر اختیار کرتا ہے, تو اس دن کا روزہ, اگر ماہ مبارک رمضان ہے تو روزہ واجب رہے گا. اور یہ وہ ایکسیپشن ہے, یہ وہ استثناء ہے کہ ممکن ہے وہ نماز قصر پڑھے آگے جا کر. مطلب اس نے ظہر عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے, ظہر عصر کی نماز دوسرے شہر میں جا کے پڑھے گا. نماز قصر پڑھے گا لیکن روزے کی حالت میں ہے. خوب, بس یہ ظہر کے بعد کا سفر. اگر ظہر سے پہلے سفر اختیار کرتا ہے تو پھر اس صورت میں, اگر ظہر سے پہلے سفر اختیار کرتا ہے تو اس صورت میں وہ حد ترخص تک کوئی ایسا کام نہ کرے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے. اب یہ حد ترخص, اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں اور باقی تفصیل انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں. کہ حد ترخص, دیکھیں دو چیزیں ہیں. عام طور پر بعض علماء بھی, علماء سے مراد طالب علم, بعض طالب علم بھی اس کو بیان کرنے میں اشتباہ کر جاتے ہیں. مسافر کس کو کہتے ہیں؟ مسافر اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے شہر سے 22 کلومیٹر منیمم, 22 کلومیٹر منیمم جائے اور 22 کلومیٹر واپس آئے, مینز 44 کلومیٹر آنا جانا, یہ مسافر ہے. اب یہ 22 کلومیٹر کی کاؤنٹنگ کہاں سے ہوگی؟ 22 کلومیٹر کی کاؤنٹنگ شہر کے اینڈ سے ہوگی. دیکھیں یہ تین یا چار ہماری گفتگو ایک دوسرے سے مرتبط اور مربوط ہے, لہذا اگر کسی نے پہلی سنی دوسری چھوڑ دی, دوسری سنی پہلی چھوڑ دی, تو شاید بات انکلیئر رہے, واضح نہ رہے. تو میں بہرحال اس کی معذرت کر لیتا ہوں, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ ٹریولنگ کی کاؤنٹنگ شہر کے اینڈ سے ہے. شہر کا اینڈ کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں بات سے بات نکل رہی ہے. شہر کا اینڈ کس کو کہتے ہیں؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ٹول پلازا ہوتا ہے, پیٹرول ہوتا ہے, جہاں سے مثال کے طور پر جہاں پہ یا شہر ختم ہونے کا بورڈ لگا ہوتا ہے, یہ کرائٹیریا نہیں ہے. شہر ختم ہونے کا کرائٹیریا عرف ہے. عرف کرائٹیریا ہے کہ یہاں شہر مسقط ختم. عرف یعنی بلدیہ نہیں, گورنمنٹ نہیں, حکومت نہیں, بلکہ جہاں سے شہر کے گھر ختم ہو رہے ہیں, یہاں پہ مسقط کے شہر کے گھر ختم ہو گئے. اچھا, اب مسقط ظاہر ہے ہر دنیا کی بڑی سٹیز, بلکہ شاید ہر سٹی جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے, ایکسٹینڈ ہو رہی ہے, تو ممکن ہے ये एक्सटेंड पहले कुछ मस्कत कहीं पर एंड हो रहा था, मस्कत में एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ के मोमिनीन के हिसाब से, कि मस्कत पहले कहीं पर एंड हो रहा था, अब मुमकिन है थोड़े अरसे बाद कहीं और इसकी, जैसे जैसे ये इसके घर मस्कत के घर बढ़ते जाएंगे शहर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आपकी खिदमत में एक नुकता अर्ज करूं, जिस तरह नजफ और कूफा, तेहरान और शहर रे, नजफ और कूफा दो बराबर में सिटीज हैं। अब अगर नजफ के घर कूफे तक पहुंच जाए तो नजफ अलग शहर रहेगा, कूफा अलग शहर रहेगा। इसी तरह जिस तरह तेहरान और शहरे रह में अगर आप देखें कि जहां पर शाह अब्दुल अजीम का मजार है, शाह अब्दुल अजीम का मजार है वहां पर, वो तेहरान से बिल्कुल अटैच वो शहरे रह का इलाका, जैसे काजमैन और बगदाद। इसी तरह यहां पर मिसाल हो सकती है माबिला और मस्कत, यानी अगर मस्कत के शहर माबिला तक अगर टच हो गए तो माबिला मस्कत में नहीं आ जाएगा, जब तक उर्फ में ये मस्कत का हिस्सा शुमार ना किया जाए, ये कहा जाए कि माबिला इज अ मस्कत। और मेरा नहीं ख्याल है कि माबिला को मस्कत कहा जाए, कम से कम माबिला वाले शायद राजी ना हो या मस्कत वाले राजी ना हो, लेकिन बहरहाल ये एक उर्फी मामला है, उर्फी क्राइटेरिया है कि जहां से शहर का घर खत्म होता है। अच्छा, अब ये बड़ी मुश्किल होती है हमारे लिए, हमसे लोग पूछते हैं कि हम शहर कहां से इसको खत्म समझें, ये किसी फकी न किसी तालिब इल्म न किसी आलिम का काम नहीं है। हत्ता अगर कोई मुकामी अगर आलिम दीन भी अगर वो अगर कहे कि यहां से मेरे नजदीक है, तो वो एक उसकी तशखीस है, उसकी तशखीस है। मुमकिन है आप उस उनकी तशखीस को कबूल ना करें, मुमकिन आपके नजदीक मसलन यहां से यहां तक जो वो शहरे मस्कत का तसलसल है, शहरे मस्कत के घर यहां तक है। तो बहरहाल यहां पर जो है वो जो तशखीस है, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जो इसकी तदबीक है, वो खुद ए मुकल्लफ के ऊपर है, खुद ए मुकल्लफ यानी जो शख्स है जिसके ऊपर तकलीफ है उसकी जिम्मेदारी है, उसका इत्मीनान है। और बहरहाल ये फकीह मुश्तहिद आलिम का काम नहीं है, और अगर फकीह मुश्तहिद आलिम अगर कहीं के बारे में कहे भी तो वो बेउनवाने फकीह नहीं कहेगा, बेउनवाने आलिम नहीं कहेगा, बल्कि वो बेउनवाने एक उर्फ कहेगा। बस उर्फ क्राइटेरिया की खिदमत में बयान कर दिया, जहां तक मस्कत के घर चल रहे हैं उर्फन मस्कत कहलाए, उर्फन मस्कत कहलाए। और आपकी खिदमत में मिसाल भी थी माबेला और जो है वो मस्कत, मेरे ख्याल से ये दो अलग अलग इलाके शुमार किए जाते हैं, अलग अलग इलाके शुमार किए जाते हैं। तो ये उर्फ है, क्राइटेरिया ना गवर्नमेंट मयार है, ना इलेक्ट्रिसिटी का निजाम, ना कोई और निजाम, ना बल्दियाती मेरे निजाम, कोई भी निजाम जो वो निजाम जो कि वो इसका क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि उर्फ इसका क्राइटेरिया है। खूब, अब यहां आज हमने शहर की डेफिनेशन पढ़ ली, क्योंकि ये आगे जाके बयान करेंगे। और एक नुक्ता से बयान करते हद तरखुस, कि इसका असर कल हम बयान करेंगे, सिर्फ डेफिनेशन आज सुन लें। हद तरखुस वो नुक्ता है शहर के बाहर, वो मकाम वो नुक्ता है जहां से शहर के घर नजर ना आए, और जहां से शहर की अजान सुनाई ना दे। मैंने जो है वो अपनी जिंदगी में शायद एक ही ऐसा शहर देखा है जहां पे हद तरखुस को मुय्यन किया है, वो है कौम मुकद्दस। कौम मुकद्दस के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, अगर मैं इश्तबा ना करूं तो वहां पे इन्होंने ये बोर्ड लगाया कि यहां पर हद तरखुस खत्म होता है। और ये एक अच्छी चीज है, अगर ये भी उनकी तशखीस है, जाहिर है ये उनकी तशखीस है, अगर उनकी तशखीस पर अगर इत्मीनान आए तो वो हुज्जत है। ये भी एक बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ इसके दरमियान डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं कि कहां पर जो है वो इत्मीनान होना चाहिए, कहां पर इत्मीनान नहीं होना चाहिए, कहां पर हमें इत्मीनान आ रहा है, कहां पर हमें इत्मीनान नहीं आ रहा है। असल क्राइटेरिया इत्मीनान का है, यानी लोग क्यों इतने जूद बावर होते हैं नहीं मालूम मुझे, शायद इत्मीनान आ जाता होगा, शायद इत्मीनान आ जाता होगा। बहरहाल क्राइटेरिया जो है वो इत्मीनान है। बर मोहम्मद वाल मोहम्मद सलवात, अल्लाह मुसल्ली अला मोहम्मद वाल मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। हमारी गुफ्तगू माह मुबारक रमजान की मुनासबत से सहीफ़े सज्जादिया की इस दुआ के ज़ेल में चल रही थी कि जब माह मुबारक रमजान दाखिल हुआ तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआ कि जिसमें आपने एक दुआ तिलावत फरमाई और इस दुआ में बहुत सारी चीज़ें बयान की गई, मैं तकरार नहीं करूंगा कि बयान किया कि ये वो महीना है कि जिस महीने में अनज़ल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासे व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि ये वो महीना कि जिस महीने में क़ुरआन नाजिल हुआ, वो क़ुरआन क़ुरआन की सिफत बयान कर रहे हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के, जो लोगों के लिए हिदायत है। क़ुरआन लोगों के लिए हिदायत है, कोई शक नहीं है, और हर किस्म का इंसान, हर शख्स के लिए हिदायत है जो क़ुरान से हिदायत लेना चाहे, चाहे मुसलमान हो, चाहे काफिर हो, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, हर शख्स के लिए, हर इंसान के लिए इसमें हिदायत मौजूद है। और बय्यिनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और इसमें हक और बातिल को वाज़े फ़र्क करके बयान किया है। वाज़े तौर पर इसमें फ़र्क करके हक और बातिल हर चीज़ इसमें बयान शुदा है। खूब यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में मुनासिबत से कि क़ुरान का महीना है, क़ुरान की खसूसियत, क़ुरान खसूसी तौर पर ये पढ़ने का महीना है, लिहाजा मैं कुरान के सिलसिले में कोशिश पूरी करूँगा कि दो गुफ्तगू से ज़्यादा मैं इस मौजू पर गुफ्तगू ना करूँ, पूरी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपकी खिदमत में, लेकिन चंद अहम नुकात की तरफ इशारा करना चाहूँगा कि क़ुरान जो हिदायत की किताब है, जिसमें वला रब्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन के ज़ाहिरी तौर पर कुरान किताब मुबीन से मुराद यही कुरान मजीद है, इस कुरान में वला रब्बी वला याबिसिन हर खुशकुतर इसमें मौजूद है, कुल्ल शाइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन के बाज तफासीर में मुमकिन इमाम मुबीन से मुराद कुरान मुराद हो, वरना बहरहाल रिवायत में इमाम मुबीन से मुराद आइमा अथार अलमुसलाम भी हैं। तो अब बहुत से लोग जो एक बहुत बड़ा इश्तबा करते हैं कि जब इन आयात को देखते हैं कि जब बयान किया गया कि इसमें खुशकुतर हर चीज़ मौजूद है, सब इसमें कुल्ल शहीन अहसैना फी इमाम मुबीन है, हर शय को इसमें रखा गया है, तो वो समझते हैं कि हर चीज़ हम इसमें से निकाल भी सकते हैं। दो आयतों को मिलाने के बाद देखें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसी इम्पोर्टेंस की तरफ इशारा करूँगा। क़ुरान में तदब्बुर करने का बहुत ज़्यादा हुक्म है, लेकिन हाल ये ना हो कि हज की बहुत ज़्यादा ताकीद आई है, हम बग़ैर रहनुमा के, बग़ैर आलिम दीन के हम हज या उम्रे पर चले जाएं, और वाक़ा बहुत सारे मोमिनीन उम्रा करने के बाद ऐसे ऐसे सवालात करते हैं कि अब उनका हल नहीं है, यानी हल नहीं है, यानी उम्रा बातिल हो गया, हज बातिल हो गया। तो आप कहें भाई शरीयत में बहुत ज़्यादा ताकीद आई थी उम्रा करो, हज करो, मुझ पर हज वाजिब हो गया, मैं हज पे चला गया। तो अब ये कुरान की, कुरान में तदब्बुर करना, قرآن میں تفکر کرنا، قرآن میں غور و فکر کرنا، بلکہ بعض ممکن ہے روایتوں سے سمجھ میں آئے کہ اصل قرات قرآنی میں بغیر تدبر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہم ساری روایتوں کو پڑھیں گے اور نتیجہ آپ لوگ خود نکالیں گے انشاءاللہ، اس وہ بحث انشاءاللہ ہماری آگے جا کے رہے گی. تو اب ایک طرف یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس طریقے سے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، قرآن میں تدبر ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں کہ اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جب ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح تدبر نہ کریں کہ تدبر فی القرآن بغیر رہنما کے، بغیر عالم کے، بغیر مفسر کے ممکن ہے انسان ہدایت نہ حاصل کر سکے، بلکہ ممکن ہے منفی اثر نکلے، ممکن ہے منفی اثر نکلے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں جو میرا ایک مشاہدہ ہے، ایک مشاہدہ ہے. دیکھیں ہمارے یہاں افراط تفریط بہت زیادہ ہے، ہر جگہ ہر مورد میں، ہر مسئلے میں ہمارے افراط تفریط بہت زیادہ ہے. قرآن کے معاملے میں بھی افراط تفریط بہت زیادہ ہے. ایک گروہ جو کہتا ہے کہ بھائی قرآن صرف عربی میں پڑھو، اس سے زیادہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ ہماری کوئی ذمہ داری ہے، کہ ایک حد تک اخباری علماء کا یہ طریقہ کار رہا ہے. اخباری علماء آل اللہ مقامہ ہوں، ہر اخباری عالم کا یہ نظریہ نہیں تھا، لیکن ایک اخباری علماء کا یہ نظریہ تھا. لیکن فقہا نے اخباریوں کی ان دلیلوں کو جواب دیا ہے احادیث شریفہ سے، روایات معتبرہ سے جواب دیا ہے. تو یہ ایک گروہ جو عوام میں بھی ہے، اور ایک گروہ ایسا متمسک ہے قرآن سے کہ وہ روایات آل محمد کو تقریباً نظر انداز کیے ہوئے ہیں، اور خالی قرآن کو قرآن میں تدبر کر رہے ہیں. خوب، یہ جو مشاہدہ میں نے ایک بات کا کیا، واقعاً کہہ رہا ہوں میں کہ جنہوں نے خالی قرآن کی آیتیں پڑھی ان کے اندر وہابیت ایجاد ہوئی ہے. خوب، آپ نہ کہیں کہ مگر کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کل آپ کی خدمت میں نے یہ بیان کیا، ہدل للناس ایک جگہ کہہ رہا ہے، ایک جگہ کہہ رہا ہے قرآن ہدل للمتقین. متقین یعنی جو آل محمد علیہ السلام کے پیروکار ہے، آل محمد علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں قرآن میں تدبر کر رہے ہیں. خب لہذا قرآن مشکل کتاب ہے، اگرچہ خود قرآن کی آیات بیان کر دی کہ ہم نے بہت ہی سادے الفاظ میں گفتگو کی ہے، ظاہر ہے قرآن کا بیان ہے، قرآن کا کہنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے قرآن کی ہر آیت پر آپ انگلی رکھ کر کہیں کہ چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے واضح اور بیان الفاظ اور واضح الفاظ میں قرآن کو نازل کیا ہے، آپ کہیں کہ بس یہ والی آیت بھی اسی میں شامل ہے. جی نہیں، خود قرآن کی آیت مگر موجود نہیں ہے. فی آیات و محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ اس میں آیات محکمات بھی آیات متشابہ بھی ہے، کہ لا یعلم تاویل الا اللہ و راسخون فی العلم، جس کی تعویل، جس کی حقیقت کو سوائے راسخون فی العلم کے نہیں جان سکتا ہے. اور علماء آیت کا ایک حد تک ترجمہ کر سکتے ہیں، قرآن کا ایک ظاہر ہے، قرآن کا ایک باطن ہے، قرآن کا ایک ظاہر ہے، قرآن کا ایک باطن ہے. اگر ہمیں جو تدبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہم قرآن کے ظاہری حصے تک تدبر کر سکتے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں قرآن کی دو آیتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، نمونے کے طور پر دو آیتیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو فی الحال اجالتاً میرے ذہن میں یہ دو آیتیں آئی ہیں، کہ ये दो आयतें देखिए, तदब्बुर करें, हम कुरान को खोलें, सोचें, तदब्बुर करें कि ज़ेल में रिवायात आपकी खिदमत में बयान करूंगा। दुआ जो छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से दुआ है कि दुआ किस तरीके से कुरान के आदाब में दुआ बयान की गई और कुरान की वो दुआ क्या बयान कर रही है, वो इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में बयान करूंगा। लेकिन तवज्जो करें, बगैर कुरान में पहली बात यह है कि कुरान के कुछ शोबे बनाइए, कुरान के कुछ शोबे बनाइए। कुरान के बाज आयतें, कुरान की बाज आयतें जो इंसान को जहन्नुम से डरा रही है, जन्नत का लालच दे रही है, जन्नत की तरकीब कर रही है, या गुनहगारों की मजम्मत की जा रही है और नेकोकारों की मदह की जा रही है, खूब ये आयत, इस किस्म की जो आयतें हैं वाज़े है, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं है। ये इतनी वाज़े बातें हैं कि रिवायात और आयात और में कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक किस्म की आयतें हैं। कुछ आयात खुदावंद मुताल की उमूमी सिफात को बयान कर रही है जो वाज़े है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, इन्नल्लाह बिकुल्ले शैइन अलीम। हो अब खुदा की कुदरत, इंसान तदब्बुर करे, तफक्कुर करे, खुदा के इल्म के ऊपर तदब्बुर और तफक्कुर करे, खुदा के इल्म के ऊपर तदब्बुर और तफक्कुर करें। जैसे मसलन बाज रिवायत में आया और खुतबात अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम आपकी खिदमत बयान कर रहा हूं, वो खुदा जो बारिश के कतरे जो जमीन पर गिर रहे हैं उसको शुमार करने वाला है, ये खुदा के इल्म का इहाता, ये खुदा के इल्म का इहाता, या खुदा की कुदरत का इहाता कि समंदर की तह में वो मछलियां जो तसव्वुर कर रही है खुदा उनका जानने वाला है, खुदा उनकी सांसों को शुमार करने वाला है, ये खुदा के इल्म और खुदा की कुदरत और खुदा की खुदाई का इहाता, उसकी मिसाल। खुद इंसान तदब्बुर करे इसमें, तफक्कुर करे इसमें। कुछ चीजें कुरान में अकाइद से मुताल्लिक हैं, अकाइद से मुताल्लिक हैं, खुद इसमें बाज अकाइद के मसाइल जो आसान हैं, बाज मुश्किल हैं, अब इंसान उसमें ज्यादा जो है वो तदब्बुर कर सकता है। लेकिन इंसान जो एक आम इंसान है वो तदब्बुर तो उसकी तो कोई हद नहीं, जितना तदब्बुर करना हो करे, लेकिन शायद मुमकिन है किसी नतीजे तक ना पहुंच सके, लेकिन तदब्बुर करे, तफक्कुर करे। बास चीजें इसमें अहकामात और फिक्स से रिलेटेड हैं कि तकरीबन 550 के लगभग आयात शरीफा हैं, सही इंसान उसको पढ़े, उसको समझे, लेकिन उसके बाद वो नतीजा नहीं निकाल सकता है, कतअ नहीं निकाल सकता है, इसलिए कि जब तक रिवायात आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को नहीं देखेगा, फकीह जैसा फकीह जो कुरान और हदीस पर उबूर रखता है, वो फकीह जो हुक्म खुदा कुरान और हदीस से निकालने की सलाहियत रखता है, वो भी खाली कुरान को देखकर फतवा नहीं देता है, तो फिर मैं और आपकी क्या हैसियत है, मैं और आपकी क्या हैसियत है। बस इसी तरह मसल अब एक हद तक अकीदे का मसला, आपकी खिदमत में एक आयत पढ़ता हूं मैं, बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत है, औजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि खुदावंद मुताल किसी को उसकी वुसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता है। आमतौर पर इसका तर्जुमा इस अंदाज से किया जाता है, خوب عام انسان، اور میں نے متعدد ایسے انسانوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اس آیت کا یوں ترجمہ کیا کہ خداوند متعال کسی کو جو بلائیں نازل ہوتی ہیں دنیاوی، وہ بلائیں اس کی تکلیف سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہو سکتی ہے. اب یہ معنی کرنا خلاف وجدان ہے، خلاف حقیقت ہے، حقیقت کے برخلاف ہے یہ. یہ معنی، یہ ترجمہ حقیقت کے برخلاف ہے یہ. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی، انشاءاللہ اس کا جواب میں آگے جا کے دوں گا، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو آئمہ کے اصحاب تھے وہ تو عربی جانتے تھے، وہ جب عربی جانتے تھے تو آئمہ اطہار علیہ السلام نے ان کو مثلا قرآن پڑھنے کی صرف فضیلت بیان کی کہ اتنی آیت پڑھو گے تو اتنا ثواب، اس لیے کہ ان کے لیے آیات سمجھنا ایک خود بخودی تھا، اس لیے امام نے ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ قرآن سمجھ کے پڑھو. یہ تصور غلط ہے. اس لیے کہ اب خود یہ دیکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خوب اس کا بنائی، یہ عربی ہو گئی. اب میں نے اس کا ترجمہ کر دیا آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ کیا، تو اب چاہے عربی کی عوام ہو یا اردو کی عوام ہو، ہے تو دونوں ایک ہی معنی نکال رہی ہے. اب اس آیت کا کیا معنی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ فقہا، فقی، مرجع، مجتہد در مقام اجتہاد اس آیت کو لے کر آتا ہے، یا بہت ساری آیات ہیں جس میں خود مفسرین اختلاف کرتے ہیں کہ اس کا کیا معنی کریں، یعنی وہ مفسرین جو اپنی پوری کوششوں کو اعمال کرتے ہیں، اپنی پوری کوششوں کو لگاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اختلاف ہے مفسرین کے درمیان. لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن میں جو تدبر کا حکم ہے، تفکر کا حکم ہے، اس کا دائرہ کہاں کہاں شامل ہے، کس کس کو شامل ہے. اب میں پہلے اس آیت کا آپ کی خدمت میں، جو فقہا اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ جو معنی آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ حقیقت کے برخلاف ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ انسان کو، کسی نفس کو خداوند متعال اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے. اچھا، یہ بات معلوم ہے کہ یہاں پر تکلیف سے مراد وہ تکلیف فقہی نہیں ہے، یہ واضح ہے، تکلیف فقہی نہیں ہے. لیکن آیا یہ تکلیف تکوینی کی بات ہے یا تکلیف تشریعی کی بات ہے؟ یہ میں نے دو بہت ہی موٹے موٹے لفظ استعمال کیے. تکلیف تکوینی، سوال، ہم یہ ترجمہ کریں کہ خداوند متعال کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بڑی بلا میں مبتلا نہیں کرتا ہے، یہ ہوگی تکلیف تکوینی. تکلیف تکوینی، خوب یہ حقیقت کے برخلاف ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کے پیر کٹ گئے، اتنی بڑی مصیبت آئی کہ وہ مر گیا، مگر مصیبتوں میں مرتا نہیں انسان، سینکڑوں مثالیں ہیں، لاکھوں مثالیں ہیں کہ بلاؤں میں، مصیبتوں میں انسان مر جاتا ہے. بس ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کو تکلیف نہیں دیتے، جبکہ ہم بہت ساری مثالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ انسان تکلیف اس کی قدرت سے باہر ہے. اب ہاتھ کاٹ دیا جائے، تصور کرے انسان، مگر کیا اس کی تکلیف اس کی قابلیت، دیکھیں قدرت کس کو کہتے ہیں، قدرت کے مطابق تکلیف، برداشت کے مطابق تکلیف. روزہ تکلیف ہے لیکن برداشت کے مطابق ہے، روزہ تکلیف ہے، کس کو تکلیف نہیں ہے، کس کو زحمت نہیں ہے، کس کو زحمت نہیں ہے، بھوکے پیاسے ہر انسان کو زحمت ہے، لیکن یہ وہ تکلیف ہے، وہ زحمت ہے جو قابل برداشت ہے. لیکن دنیا میں بہت ساری بلائیں ہیں، روزہ کو میں بلا نہیں کہہ رہا، نعوذ باللہ من ذالک، بہت ساری بلائیں کہ جو انسان کی تکلیف انسان کی طاقت سے بڑھ کر ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ خدا نہیں دیتا ہے، بس یہ معنی نہیں ہو سکتا ہے. اب کیا معنی ہے یہاں پہ؟ تکلیف سے مراد تکلیف شرعی مراد ہے، یعنی خداوند متعال نے کوئی ایسا حکم خدا نہیں بنایا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ خداوند متعال نے کوئی ایسا حکم خدا نہیں بنایا ہے جو اس کی تکلیف سے بڑھ کر ہو، جو اس کی حد اور اس کے قابل برداشت نہ ہو. لہذا ہمارے یہاں دیکھیں فقہ میں بہت سارے احکام ہیں کہ جو اس آیت کے سبب بہت سارے لوگوں کو ایگزمپٹ کر دیا جاتا ہے. مثلا ایک انسان ہے، روزے میں زحمت ہے، لیکن ایک انسان کو اتنی شدید زحمت ہے جو قابل برداشت نہیں ہے، قابل برداشت نہ ہونے کا مطلب مر جانا نہیں ہوتا ہے، قابل برداشت نہ ہونے کا مطلب مر جانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ قابل برداشت نہ ہونا یعنی عام طور پر قابل برداشت نہیں ہے، یہ عام طور پر قابل برداشت نہیں ہے اتنی شدید تکلیف. فقہا نے نماز میں، روزے میں، حج میں، ہر مقام پر یہ استثناءات لگائیں، ایگزیمشن لگائی ہیں کہ اگر جو وہ اس مقام حرج تک اگر پہنچ رہے ہیں. اور فقہا استدلال کرتے اسی آیت سے، اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں. پس توجہ کیا، یہ آیت در مقام تکلیف شرعی ہے، نہ کہ تکلیف تکوینی. تکلیف تکوینی وہ بلائیں، وہ مصیبتیں، وہ خدا ممکن ہے بندے پر ڈالے. یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بعض احکامات شریعہ ممکن ہے، بعض احکامات شریعہ بھی اس سے ایگزیمپٹڈ ہو. مثلا جہاد کا حکم، جہاد میں انسان مر جائے گا، مر جائے، جانا واجب ہے، چاہے جان چلی جائے، حکم خدا ہے. تو یہ بعض احکامات الہی وہ ہے. اب یہ فقہا گفتگو کرتے ہیں. اگرچہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ فقہا نے جو باتیں کہی ہے یہ تدبر کرنے کا نتیجہ ہے، یہ تفکر کرنے کا نتیجہ ہے. ہم قرآن میں صرف ترجمہ لے کر بیٹھ جائیں اور بعض اوقات قرآن کی تلاوت کی مخالفت میں قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، نہیں، پھر سنجیدگی کے ساتھ قرآن پڑھیے، عالم کے پاس جا کے پڑھیے، جس نے حوزہ علمیہ میں 30 سال 40 سال 50 سال لگائے ہیں اس سے قرآن پڑھیے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اور واقعا میں نے اپنے بعض دوستوں سے بھی یہ بات کہی ہے، اب قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے وہ اپنے مقام پر، کہ مثال کے طور پر مثلا آیہ نبا، ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا، یہ ایک آیہ نبا ہے. مفسرین جن کی فیلڈ قرآن کی تفسیر کرنا ہے انہوں نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، اور ایک فقیہ مجتہد مرجع جو مفسر نہیں ہے بظاہر، اس لیے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ احکامات الہی کو، حکم خدا کو قرآن و حدیث سے نکال رہا ہے. جب ایک فقیہ جب آیہ نبا میں آ کر، چونکہ آیہ نبا اسے اس کی موضوع اس کے سبجیکٹ سے ریلیٹ کرتی ہے، لہذا اس نے اس میں تدبر کیا، تفکر کیا. تو آپ دیکھیں ایک مفسر نے آیہ نبا میں بہت سطحی گفتگو کی، ایک فقیہ نے آیہ نبا کے ذیل میں جب گفتگو کرنے آیا تو بہت ہی دقیق، اور اس آیت کا ایک ایک کلمہ کو الگ الگ کر کے اس کا معنی کیا کہ واقعا انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ایسے ایسے احتمالات دیے ہیں، ایسی ایسی اس آیت سے معنی نکالے ہیں. یہ ہے تدبر، یہ ہے تفکر. لیکن یہ تدبر اور تفکر کے لیے وہ معلوم ہے کہ وہ مفسر بیچارہ مفسر ہے، وہ بھی اس نے بھی زحمت کی ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں نکال سکتا ہے کیونکہ فقیہ مرجع مجتہد اس نے جو فقہ اور اصول پڑھا ہے اور بہرحال جو بھی اس کے اپنے مثبت اثرات ہے اصول کے، اصول جو ایک اہم ترین سبجیکٹ ہے، وہ اس کا نتیجہ ہے، اس کو جو ہے وہ بال میں سے کھال نکالنا آتی ہے. اس کو کھال میں سے بال نکالنا آتی ہے وہ جو وہ یا کیا معاملہ جو بھی ابھی میں جو کوئی اشتباہ کر گیا، فی الحال ذہن پہ بوجھ نہیں دے سکتا ہوں میں، اللہ آئیے حال. تو وہ دقت جو اس کو فقہ اصول عطا کرتی ہے، خوب یہ نتیجہ ہے اس بات کا. تو ہر شخص دیکھیں تدبر اور تفکر, ممکن ہے ایک شخص کی تدبر کی بہت اچھی صلاحیت ہو, لیکن اس کے کچھ اوزار ہوتے ہیں, کچھ آلات ہوتے ہیں, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. کچھ آلات اور کچھ اوزار ہوں گے تو انسان جو کو تدبر کر سکتا ہے, خالی خالی تدبر نہیں کر سکتا ہے. ایک حد تک جو کو سطحی طور پر تدبر کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے. لہذا تدبر کرے انسان, ٹائم دے انسان, لیکن انسان وقت لگائے اس کے لیے, انسان اس کے لیے وقت لگائے. بس اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو روایات ہیں, خب یہ ایک قرآن کی آیت, ایک اور قرآن کی آیت ذرا ملاحظہ فرمائیے, یہ فقہ سے متعلق ہے, یہ متعلق ہے فقہ سے. جو خالی قرآن سے تمسک کریں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی, میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک آل محمد علیہ السلام, ایک اپنی عترت. ایک قرآن اور ایک عترت. اگر خالی قرآن کافی تھا, قرآن سے اگر سمجھ میں آ جاتا تو پھر جو ہے وہ عترت کا کام کیا تھا؟ قرآن میں تو خشک و تر سب کچھ موجود ہے, پھر عترت کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, ضروری ہے حکم خدا نکالنے کے لیے آل محمد علیہ السلام کی پناہ میں آنا پڑے گا, آل محمد علیہ السلام کی مدد لینی پڑے گی. وہ ہے مفسر قرآن, وہ ہے ترجمان وحی اللہ, وہ ہے ناسخ منسوخ کے جاننے والے, وہ ہے عام اور خاص کو جاننے والے ہیں. اب یہ دو آیت کو ذرا ملاحظہ فرمائیے. یہ آیت, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم. خب یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 101, سورہ نساء کی آیت نمبر 101. اب دیکھیں تعجب ہے کہ شیعہ تفسیر ہے, شیعہ مترجم ہے, انہوں نے جو ترجمہ کیا, اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنی نمازوں کو قصر کرو. صحیح, اب جو الفاظ کا ترجمہ ہے وہ اسی طریقے سے ہے, لا جناح حرج نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی پابند نہیں ہو تم. اہل سنت اس آیت سے ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ مسافر کے لیے قصر نماز پڑھنا آپشنل ہے, چوائس ہے, اس آیت سے نکالتے ہیں. اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح, یعنی کوئی حرج نہیں تمہارے لیے, یعنی مرضی ہے تمہارے لیے. اس طرح مانا ان تقصر من الصلاه, کہ نماز میں جب وہ قصر کرو. لہذا اہل سنت جو ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں. یہ مسئلہ امام کی خدمت میں بھی گیا, امام معصوم کے زمانے میں امام کی خدمت میں گیا. امام نے ایک اور قرآن کی آیت کی نقض میں, رد میں آیت کی تلاوت کی. کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. کہ جو شخص صفا اور مروہ, جو شاعر صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہے, اور جو خانہ خدا کا حج انجام دیتا ہے یا عمرہ انجام دیتا ہے, تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ طواف کرے صفا اور مروہ کے درمیان. امام علیہ السلام کہتے ہیں, یہاں پر سوال کرتا ہوں, کوئی حرج نہیں, آیا آپشنل ہے یا واجب ہے؟ وہ معلوم ہے کہ واجب ہے, سارے مسلمان مانتے ہیں واجب ہے, جبکہ یہاں پر بھی کون سا لفظ آیا؟ لا جناح, لا جناح کا لفظ آیا. اب یہ خوب یہ توجہ فرمایا آپ نے, یہ آپ کی خدمت میں, میں نے آپ کی خدمت میں دو آیتیں پیش کی کہ تدبر کے اپنے کچھ اصول ہیں, کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک حد تک, ایک حد تک شاید ممکن ہے میں اس موضوع پر گفتگو کر سکوں کہ ہمیں تدبر کہاں کرنا ہے, کیا تدبر کرنا ہے, کس طرح تدبر کرنا ہے, شاید ہم ایک حد تک جو اس کو بڑھا سکیں. لیکن بہرحال, وانزل فیہ القرآن ہدل للناس وبینات من الہدی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں عمومی حدود ہدایت بھی موجود ہیں، یعنی کافر و غیر کافر سب کے لیے ہدایت موجود ہے، اور ہدایت خصوصی بھی موجود ہے، یعنی مومنین کے لیے ہدایت موجود ہے، مومنین کے لیے ہدایت موجود ہے، اور مومنین کے لیے ہدایت اس وقت ہے کہ جب وہ پہلی ہدایت کو پاس کر کے آئیں گے۔ اب یہاں پر روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو اصل قرآن کی تلاوت کی تعریف کرتے ہیں، جس سے قرآن پڑھو اس سے استفادہ ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ دعا کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان ہے، کم از کم کبھی کبھار، ظاہر ہے ہم الحمدللہ اس مہینے میں، اگرچہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری ایک جنرل عادت ہونی چاہیے قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا۔ واقعا ہم نے قرآن ہمارے درمیان مہجور ہو گیا ہے، قرآن واقعا ہمارے درمیان متروک ہو گیا ہے، ترک کر دیا گیا ہے، قرآن کو ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے، اور کثرت کے ساتھ تلاوت ہونی چاہیے، کثرت کے ساتھ تلاوت ہونی چاہیے۔ اور بہرحال ایک جو آج دنیا کی یہ ترقی کا جو ایک سب سے بڑا نیگیٹو امپیکٹ، ہماری عبادتیں کم ہو گئی ہیں، ہماری نمازیں کم ہو گئے ہیں، اور انہی میں سے ہماری قرآن کی تلاوت کم ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ آج ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنی فرصت نہیں ہے، اس لیے دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اب دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو برابر کرنے کے لیے اس دوڑ میں جو وہ دوڑنا پڑے گا۔ اب یہ کہاں تک صحیح ہے، کتنا صحیح ہے، جائیے فقہا مجتہدین مراجعین سے اس موضوع پر گفتگو کریں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، لیکن بہرحال جو قدیم جو روایات آل محمد ہیں ہماری زندگی اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی ہے، جو روایات آل محمد ہیں اس کے ساتھ ہماری زندگی میچ نہیں کرتی ہے۔ کیا کرنا چاہیے، ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے، باقی خدا سب کا جو ہے وہ کرم کرنے والا ہے، سب کے ساتھ رحم کرنے والا ہے، لیکن انسان اس مسئلے میں سنجیدہ ہو جائے تو شاید انشاءاللہ خدا نے مطال اس کے لیے کوئی نہ کوئی راہ کو نکالے۔ امام روایت کا جملہ ہے اقبال الاعمال میں، سید رضی ابن طاؤس اس روایت کو نقل کرتے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ جب چھٹے امام قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور قرآن کی تلاوت کے وقت جب آپ ہاتھ میں قرآن لیتے تھے تو ان دعا کے الفاظ کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا کے الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اشہد ان ھذا کتابک المنزل۔ یہ دعا duas.org میں یہ دعا موجود ہے کہ خدا ان لوگ کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے اس عمل کو قبول کرے، ایک بہت ہی اچھا کام ہے، خدا ہمیں کم از کم ان دعاؤں کو پڑھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا وہاں پر موجود ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے، کہ کافی شریف کی روایت ہے یہ، ہاں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اگر میں اشتباہ نہ کروں، کافی شریف کی روایت ہے یہ، اصول کافی کی روایت ہے، کہ امام صادق علیہ السلام سلام اللہ علیہ جب قرآن قبل ان ینشرہ، قبل اس کے قرآن کھولتے، یقولو پڑھا کرتے تھے، ہی نہ یاخذہ بیمینہ، کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ میں قرآن اٹھائے ہوئے سیدھے ہاتھ میں اور اس دعا کو پڑھتے تھے، بسم اللہ، اللہم خدایا، انی اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان ھذا کتابک المنزل، یہ تیری کتاب ہے جو تیری طرف سے نازل شدہ ہے، من عندک، تیری جانب سے، علی رسولک محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تیرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، وکلاموں کا ناطق علی لسان نبیک، اور یہ کتاب تیرا کلام ناطق ہے، نطق کر رہا ہے، جو کس کی زبان کے اوپر، علی لسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اب امام دعا کر رہے ہیں، اللہم خدایا، میں نے یہ گواہی دے دی، اب خدایا جعلتہ ھادیا منک الی خلقک، کہ خدایا جعلتہ، اس کتاب کو میرے لیے ہادی قرار دے، وحبلا متصلا فیما بینک و بین، یا یہ دعا نہیں ہے معذرت کے ساتھ، یہ دعا نہیں ہے بلکہ، توجہ کریں معذرت کے ساتھ، یہ دعا نہیں ہے بلکہ امام خبر دے رہے ہیں، یہ قرآن کی صفت بیان کر رہے ہیں، ये कुरान का और कुरान की सिफत बयान करें। कुरान क्या है? कुरान हिदायत देने वाला है जो तेरी जानिब से आया है तेरे बंदों के लिए, और ये कुरान रस्सी है। हबलुल्लाह वअतसिमु बिहबलिल्लाह, वअतसिमु बिहबलिल्लाह, अल्लाह की रस्सी। रिवायतों के मुताबिक जिस तरह आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह की रस्सी है, इसी तरह कुरान मजीद भी अल्लाह की रस्सी है। कुरान मजीद भी अल्लाह की रस्सी है। मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं, किस चीज की गवाही देता हूं कि ये कुरान हबलन मुत्तसिलन ये रस्सी है, बैना का व बैना इबादिक, तेरे और तेरे बंदों के दरमियान रस्सी है, जोड़ने वाली है, तसलसल को मिलाने वाली है, कनेक्ट करने वाली है। अल्लाहुम्मा, यहां से या आगे से दुआ करेंगे, यहां भी दुआ नहीं है। अल्लाहुम्मा खुदाया इन्नी नशर तो अहदक व किताबक। कुरान क्या है? कुरान एक अहदनामा है, एक वादा नामा है, एक मंशूर है, एक दीन है जिस दीन से तदय्युन वाजिब है। कुरान में फरमान इलाही है, कुरान में फरामीन इलाही है। ये फरामीन इलाही हमें जानना चाहिए, ये खुदा का हुक्म हमें पहचानना चाहिए। आज अगर शहर मस्कत में अगर तफसीर कुरान का अगर सिलसिला शुरू हो जाए तो कितने लोगों को शौक पैदा होगा, कितने लोग सुनेंगे। ये हमारी कुरान के बारे में जो कि वो हमारी एक नाइंसाफी है। कुरान तदब्बुर करें, कुरान तफक्कुर करें, कुरान समझें, कुरान को टाइम दें, कुरान को टाइम दें। अल्लाहुम्मा इन्नी नशरतु अहदक, अहद कहते अहद वादा, तेरा मंशूर है, तेरा मंशूर है, वह किताबक तेरी किताब है। अब तवज्जो करें, अल्लाहुम्मा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम पढ़ लें, फजअल नज़री फीह इबादा, खुदाया इसमें मेरी निगाहों को इबादत करार दे। उसमें रिवायतों में बयान किया गया अन्नज़रु इलल कुरान इबादा, कि कुरान की तरफ निगाह करना इबादत है। कि इंशाल्लाह उन रिवायतों को हम पढ़ेंगे कि जिसमें रिवायतों में बयान किया गया कि कुरान देख कर पढ़ो, कुरान को देख कर पढ़ो, हिफ्ज़न मत पढ़ो, जो तुम्हारे नफ्स में तुम्हारे दिल में जो मौजूद है कुरान, हिफ्ज़न ना पढ़ो बल्कि देख कर पढ़ो। इमाम फरमाते हैं कि फजअल नज़री फीह इबादा, खुदाया इसमें निगाहों को मेरे लिए इबादत करार दे। वह कराती फी है फिक्रा, तवज्जो करें कि खुदाया मेरी करात को इस कुरान में बाई से फिक्र करार दे। यानी इमाम इशारा कर रहे कि ये करात जो करात करूं मैं, इस करात को इस तिलावत को मेरे लिए बाई से फिक्र करार दे। फकत अल्फाज को ना देखूं, फकत अल्फाज को ना पढ़ूं। खूब इससे पता चलता है कि ये फकत अहले जबान के लिए या गैर अहले जबान के लिए इमाम का जुमले नहीं है, बल्कि खुद अहले जबान के लिए भी जरूरी है। खुद अहले जबान, मिसाल के तौर पर आपको अगर आपकी जबान की किताब दे दी जाए, मसलन इंग्लिश उर्दू, और ये कहा जाए कि इसको जल्दी जल्दी पढ़े आपको ज्यादा सवाब मिलेगा, अब आप जल्दी जल्दी रीड कर लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने मुखातबीन चाहे अरबी जानने वाले ही क्यों ना, उनको कहा तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, सो देखो कि क्या पढ़ रहे हो। इससे मैं एक और नतीजा भी निकालना चाहता हूं जो आने वाली गुफ्तगू में होगा। बस इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खुदाया इस कुरान में निगाहों को इबादत करार दे, और इस कुरान में मेरी करात मेरा पढ़ने को फिक्र करार दे। और खाली फिक्र काफी नहीं है, वह फिक्री फी है एतबारा। वो अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह का जुमला बहुत अहम जुमला है कि इबरतें तो बहुत हैं लेकिन इन इबरतों से सबक लेने वाले कम हैं। तो मुमकिन हम कुरान में फिक्र भी करें, लेकिन इमाम फरमाते हैं कि खाली फिक्र काफी ना हो बल्कि खुदाया इस फिक्र को मेरे लिए बाईस एतबार और इबरत करार दे कि मैं इससे इबरत लूं। अगर जन्नत की आयत है तो जन्नत की तरफ तरगीब हासिल करूं, अगर जहन्नुम की आयत है तो मासियत और गुनाह इलाही से बचूं। वजअलनी मिम्मन नितअज़ब बयान मवाइज़िक फी है, खुदाया मुझे उन लोगों में से करार दे जो इसकी वाज और नसीहत। खुद कुरान में वाज और नसीहतें हैं, गीबत ना करो, अमानत ادا کرو, جھوٹ نہ بولو. یہ وعظ و نصیحت جو قرآن میں موجود ہیں, خدایا مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو قرآن کے وعظ و نصیحت سے متعظ ہو, یعنی وعظ و نصیحت کو حاصل کرے. بس انشاءاللہ اس دعا کو میں ضرور آنے والی گفتگو میں اس پوری دعا کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پڑھوں گا کہ یہ دعا بڑی اہم دعا ہے, کیونکہ ماہ مبارک رمضان قرآن کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ ہے. لیکن انشاءاللہ ابھی فی الحال آپ لوگ قرآن کی رفتار کو کم نہ کیجیے گا. میری آج کی گفتگو سننے کے بعد قرآن کی رفتار کو کم نہ کیجیے گا, پڑھیں. ہاں, قرآن کی مدت کو بڑھانا چاہتے ہیں آج کی گفتگو کے بعد تو ضرور کریں, کہ اگر مدت کو بڑھانا چاہتے ہیں, یعنی کل ہم کل تک صرف ایک پارا پڑھتے تھے مثال کے طور پر ایک گھنٹے میں, تو آج ہم دو گھنٹے میں پورا پارا بھی پڑھیں گے اور ترجمہ بھی پڑھیں گے. اگر یہ کرنا چاہتے ہیں, دو گھنٹہ لگانا چاہتے ہیں میری آج کی گفتگو کے نتیجے میں, تو ضرور کیجیے گا. یہ فقط آج کی حد تک نہیں, زندگی بھر کے لیے ہم اپنی سنت یہ بنا دیں. پڑھائی میں, پڑھنے میں کوتاہی نہ کریں. ان روایتوں کو پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم قرآت کی کوانٹیٹی میں کمی کر دیں, ہم قرآت کی کوانٹیٹی میں کمی نہ کریں, بلکہ ہم اپنے اوقات کو قرآن کے لیے بڑھا دیں. دو چیزیں ہیں. آپ کہ بھائی میرے پاس تو اتنا ہی ٹائم ہے, تو کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ آگے والی گفتگو میں. لیکن دیکھیں, ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں, بلکہ قرآن کے لیے زیادہ وقت لگائیں. جتنا آج تک ہم قرآن کو دیتے تھے اس کو ڈبل کر دیں, اس کو ڈبل کر دیں. قرآت کریں اور ہو سکے اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ کریں, تدبر کریں, آیتوں کو سیکھیں, سنیں, تاکہ وہ روایات, ان روایتوں کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا جس میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے. کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے. اور قرآن کی اور انہی دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے کہ خدایا ان آیتوں کو میرے لیے, میرے سینے کو ان آیتوں کو سمجھنے سے میرے سینے پر تالے مت لگا دے. دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے, بعض حدیث رب تال القرآن والقرآن یلعنہ, بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے جو قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن ان کو لعنت کر رہا ہے, اس لیے کہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں. اور ایسا تاریخ میں موجود ہے, تاریخ میں موجود ہے کہ قاری قرآن تھے, حافظ قرآن تھے, لیکن قرآن میں وہ تدبر جو آل محمد سے انسان کو قریب کرتے وہ تدبر نہیں تھا, وہ تدبر نہیں تھا, بلکہ تدبر اصل نہیں معلوم, شاید دلوں پر کفل تھے, دلوں پر تالے لگے ہوئے تھے. لہذا انسان ایسی قرآن کی تلاوت کرے کہ جس سے انسان متعظ ہو, وعظ و نصیحت لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن ہمیں لعنت کرے, کہ جس کی ایک مثال ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے. وہ کون تھے وہاں پر؟ اگرچہ بعض اوقات ہم اس کو منفی انداز میں, عبادتوں اور قرآن کو منفی انداز میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا کیا فائدہ, یزیدی فوج میں بھی حافظ قرآن تھے, نعوذ باللہ من ذالک, یہ نہ کہیں. اس لیے کہ یا حبیب ابن مظاہر تھے, یا امام کے اصحاب تھے, خود سید الشہداء سلام اللہ علیہ, ابو الفضل عباس علیہ السلام. حبیب ابن مظاہر کے بارے میں روایات ہیں کہ ایک ایک رات میں کل قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, کل قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. حافظ قرآن تھے, اور خالی حافظ نہیں تھے بلکہ فقیہ تھے. فقیہ کہ وہ نامہ کے جو تاریخ میں مشہور ہے, سید الشہداء مولا حسین علیہ السلام کا حبیب ابن مظاہر کے نام کہ رجل فقیہ, یعنی خالی قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں بلکہ وہ قرآن کی تلاوت جو فقہ و فقاہت کے ساتھ جو آل محمد سے ملانے والی تھی. عزادارو بس یہ ماہ مبارک رمضان ہے, خدا کی بارگاہ میں ہماری یہی دعا ہے کہ خداوند ہمیں اس مہینے میں تیرا تقرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس مہینے میں ہمارے جو آج کی تاریخ ہے, ہمارے عزیز دوست مرحوم و مغفور حجت الاسلام والمسلمین سید ہاشم رضا جعفری صاحب کے کہ متدین دیندار شریعت کے پابند آل محمد علیہ السلام سے عقیدت اور خصوصی ان کی خواہش تھی حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے مصاحب پڑھنے کی. لہذا آج کی یہ مجلس کا ثواب انشاءاللہ ہم مرحوم و مغفور کو ہدیہ کریں گے اور ان کی اس خواہش کو پورا کریں گے. حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کیا عظمت ہے, کیا ہستی ہے. حقیقت یہ ہے کائنات کے مشکل کشا آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن میدان کربلا میں عاشور کے دن جو سما تھا اس میں آل محمد علیہ السلام حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی پناہ میں. وہ ہدایت کا سورج دنیاوی اعتبار سے, جس طرح امیر المومنین ناصر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ, اسی طرح ابو الفضل عباس علیہ السلام ناصر سید الشہداء. اور جب تک ابو الفضل عباس علیہ السلام زندہ ہے حسین کی کمر بھی سیدھی ہے, حسین کی کمر بھی سالم ہے. لیکن جب آخری فریاد استغاثہ بس عزادار ہو, مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کس طرح سے اجازت لیتے اور میں کرام صاحب سنتے رہتے ہیں, مولا عباس چلے مشکیز سکینہ کو لے کر پہنچے, ایک مرتبہ نہر فرات پر اترے, ہاتھ میں چلو میں پانی لیا, ادب دیکھیے, احترام دیکھیے, ادب اور احترام دیکھیے. حسین پیاسے ہیں, حسین کے بچے پیاسے ہیں, کس طرح ممکن ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام پانی پیئے, پانی کا ایک گھونٹ پیئے, چلو میں پانی لیا. بعض ارباب ممبر بیان کرتے ہیں اور روایات کے مطابق بھی یہ نظر آتا ہے کہ ایک مرتبہ کوفے کی طرف نگاہ کی, نجف کی طرف نگاہ کی, اور عجب نہیں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو وہ وصیت یاد دلا رہے ہیں کہ جب 40 ہجری آئی تھی نا, ایک مرتبہ امیر المومنین مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام سے کہا تھا, عباس بیٹا کل قیامت کے دن خدا تمہارے ذریعے سے میری آنکھوں کو نورانی کرے گا, میری آنکھوں کو تمہارے ذریعے سے نورانی کرنا کرے گا, بس اے عباس ہوشیار رہنا, جب عاشور کے دن عاشور کے دن نہر فرات میں اترنا ہرگز پانی نہ پینا, اس لیے کہ تمہارا بھائی پیاسا ہوگا, حسین کے بچے پیاسے ہوں گے. بس ایک مرتبہ عباس نے مشکیز سکینہ کو پر کیا, اب ایک ہی تمنا ہے, ایک ہی آرزو ہے کہ یہ پانی کسی طریقے سے خیموں میں پہنچ جائے. اللہ 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 اللہ, عباس علمدار گھوڑے پر سوار ہوئے, نگاہیں رکھی ہوئی ہے خیمے کی طرف, بس یہی میرا مقصد ہے. لیکن ایک مرتبہ قوم اشقیا عمر سعد آواز بلند کرتا ہے کہ یہ پانی خیموں میں نہ جائے, ارباب ممبر بیان کرتے اس طریقے سے کہ یہ پانی خیموں میں نہ جائے, اس لیے کہ اگر یہ پانی خیموں میں پہنچ گیا قیامت برپا ہو جائے گی. ارے چاروں جانب سے تیر اندازوں نے اپنے کمان میں تیر کو چھوڑا, چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے, عباس کا دایاں بازو قلم ہوا, میرا مولا رنج پڑتے جا رہا ہے, میرے بازو کو قلم کر دو, میں دین رسول, میں حسین کی, میں اپنے دین کی نصرت کروں گا, میں حسین کی نصرت کروں گا. بایاں بازو قلم ہوا, عباس کو کوئی فکر نہیں, بس ایک تیر ستم آیا, ہائے یہ تیرے ستم, عباس کو تو نہ لگا لیکن عباس کی جان ہی نکل گئی. وہ تیرے ستم جو آیا ایک مرتبہ مشکیز سکینہ میں پیوست ہوا, پانی بہ گیا, عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ تبدیل کیا, ایک مرتبہ ایک اور تیرے ستم آیا جو عباس کی آنکھوں میں لگا, ہائے جس کے ہاتھ نہ ہو, ارے وہ کس طرح تیروں کو نکالے. ایک مرتبہ مولا جھکے, دونوں زانوں کے درمیان تیر لینا چاہتے ہیں, ایک اہانی گر سر پر پڑھا, میرا مولا ارے گھوڑے کی بلندی سے زمین پر گر رہے ہیں. ایک عالم سے میرا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام خواب میں گزارش کرتے ہیں, اے عالم میری مصیبت کو پڑھو. مولا آپ کی کون سی مصیبت کو پڑھے, ارے بازو قلم کرنے کی مصیبت پڑ دی, ارے اہانی گر سر پہ لگا مصیبت پڑ دی, آنکھوں میں تیر لگا مصیبت پڑ دی, مولا کون سی مصیبت باقی رہ گئی, کہا یہ مصیبت, ارے جب کوئی بلندی سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, علی کا بیٹا عباس جب بلندی سے گرا بازو قلم ہو چکے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ صَلَّمُ عَيَّمُنْ قَلْبِيَنْ قَلْبُونَ بَارِ لَهَا. ان آنسوں کو ہمارے لیے اور بالخصوص مرحوم ہاشم جعفری صاحب، مولانا حجت الاسلام والمسلمین ہاشم جعفری صاحب کے لیے باعث شفاعت قرار فرما. خدا مدد یہ واسطہ دیتے محمد والے محمد کی عظمت کا واسطہ. حاضر مجلس مومن مومنات، تمام مومن مومنات جو پریشان حال ہے، روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل میں گرفتار، خدا وندہ بحق کے محمد والے محمد، خدا وندہ اس مہینے کی عظیم عظمتوں کا واسطہ دیتے ہیں، رحمت اور برکتوں کا واسطہ دیتے ہیں، اس مہینے کی عظمتوں کا واسطہ دیتے ہیں. خدا وندہ جو مومن مومنات پریشان حال ہے، روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل، مشکلات میں گرفتار ہے، بحق محمد والے محمد خدا وندہ تمام مومن مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما. جو مومن مومنات بیمار ہیں، بہت سارے مریض جنہوں نے ہمیں اجتماع سے دعا کے لیے کہا، بالخصوص COVID-19 کے مریض ہیں، خداوندہ بحق محمد والے محمد جو مومن مومنات اس مرض میں گرفتار ہے دنیا بھر میں اور اس مرض کی وجہ سے پریشان ہے، خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد والے محمد کو، محمد کا واسطہ دیتے ہیں، محمد والے محمد کا واسطہ دیتے ہیں. خداوندہ جو مومن مومنات اس مرض میں یا کسی بھی بیماری میں گرفتار ہے، بالخصوص جنہوں نے اجتماع سے دعا کے لیے کہا، خداوندہ تمام مومن مومنات کو صحت عاجلہ اور کامل عطا فرما. خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد والے محمد کا واسطہ، حاضر مجلس مومن مومنات کے مرحومین، کل مرحوم مومن مومنات، تمام مرحوم مومن مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. خداوندہ اس مہینے کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ اس مہینے میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. خداوندہ اس مہینے کے احترام اور اس عظمت برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور اس مہینے کی عظمت اور احترام یہ ہے کہ خداوندہ اس مہینے میں واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے لمحات کو ضائع کرنے سے اور لاہو لاب میں ضائع کرنے سے ہمیں محفوظ فرما. خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد والے محمد کا واسطہ، جو مومن مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما. خداوندہ تمنا ہے، ہماری ایک ہی آرزو، ہماری ایک ہی دعا ہے، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں. ایک سورہ فاتحہ کے التماع سے مولانا سید ہاشم رضا جعفری صاحب اپنے مرحوم مین کو یاد کرتے ہوئے کل مرحوم مومن مومنات علماء کرام کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعجل فرجهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم.
بسم الله.